مرقى بس ذي الحجة 1420 هجري مطابق 22 فروری سن 2002 عیسوی. 19واں پارہ سورة فرقان شریف، 19واں پارہ شروع سورة فرقان شریف آیت نمبر 21. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة. لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. إنا إلى ما عملوا من عمل فعلناه هباء منثورا. وقد أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا
يا ويلتى
لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا
لقد أضلني عن
وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا
وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك
وقال الذين كفروا
لنثبت به فؤادك فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا
ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق
الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقل اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية
وقوم
وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود أصحاب الرس
وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود أصحاب الرس
आवाज नहीं खींच जाएगी। देख रहे हैं जो पर एक छोटा सा गोल अली बना हुआ है ना, तो गोल बना जाएगा तो लिखा पढ़ा नहीं जाएगा, साइलेंट है। जल्दी जल्दी थोड़ा
وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلهم ضربنا له الأمثال وكلهم تبرنا تتبيرا صدق الله العظيم
صدق
سورہ فرقان کا دو رکوع ہے اور دو رکوع کے اندر جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ یہی کہ کفار مکہ کی برماشیاں، ریشہ دوانیاں، بدتمیزیاں، بےبودگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور اسلام کے حوالے سے بکواس ہیں، یہ زور پڑ ہے، یہ دو رکوع میں ڈسکشن کی گئی ہے۔ اور پھر اس پر یہ کہ ایک بہت ہی یعنی بےبودہ سا سوال کہ اگر یہ رسول ہے تو یہ ایسا رسول تو سمجھ میں نہیں آتا کہ جو بازار میں چلے بھی، کھانا بھی کھائے، سارا کام بھی کرے زندگی کا۔ تو اس کا جواب قرآن نے پھر آگے چل کر کے دیا تھا کہ یہ کوئی انوکھے رسول نہیں ہے کہ جو کھانا بھی نہیں کھائیں گے، پانی بھی نہیں پیئیں گے، بلکہ جتنے بھی رسول آئے ہیں سارے رسول ہی سیکھتے بھی کھاتے تھے، پانی بھی پیتے تھے، اپنی ضروریات زندگی بازاروں سے بھی پوری کرتے تھے، بیوی بچے سب کچھ رکھتے تھے۔ یہ رسول کا رسول کی رسالت سے اور اس کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ بیوی بچے والا نہیں ہونا چاہیے، کھانا پینا نہیں کھانا چاہیے۔ اب بڑا ایک گھوڑا سا اعتراض جس کو تقریباً کئی جگہ پہلے بھی اس اعتراض کو ظاہر کیا جا چکا ہے اور سورہ رعد شریف میں بھی اعتراض آیا تھا کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو ہر سمجھ نہیں آتا کیا پیغمبر ہے، اگر آپ واقعی ریلی پیغمبر ہیں تو ایسا کریں کہ یا تو آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ جو اس بات کو بتایا کہ یہ پیغمبر ہے تو ہم مانیں گے، یا تو ہمارے ساتھ کوئی فرشتہ ہو جو یہ بتایا کہ آپ پیغمبر ہیں تو ہم مانیں گے، اور یا تو پیغمبروں کا ایک پورا جتھا اتر جائے اور وہ مجمع مجمع کھڑے ہو کر کے کہیں کہ پیغمبر ہیں تو ہم مانیں گے، اور یا تو گری گری دیکھیں گستاخی ملازم فرمائیے ان کی، یا اللہ تعالیٰ خود ہی بتا دے اتر کر کے کہ یہ پیغمبر ہے تب ہم مانیں گے۔ یہ جھٹائی اور بدتمیزی کی انتہا، یعنی ایک ہوتا ہے کہ شائستہ پولائٹلی کوئی کوسچن آدمی کرے تو گستاخانہ انداز ہو تو اس کے جواب کی ضرورت نہیں پڑتی ہے نا، اسی لیے اس قسم کے گستاخانہ اعتراضات کے جواب قرآن نے جواب کی شکل میں نہیں دی۔ انداز برا فرمائیے جواب کیسا ہے؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد ضروا في انفسهم وعطوا عطوا كبيرا،
اور بولے وہ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے. بے شک اپنے جی میں بہت ہی اونچی کھینچی اور بڑی سرکشی پر آئے. جواب دے دیا. سوال ان کا تھا اور نہ اپنا تھا. یا تو فرشتہ ہمارے ساتھ ہمارے اوپر ادھر کر کے بتلائے کہ ہم یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں, یہ پیغمبر ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ بتلاتے یہ سچ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ غلط ہے, وہ سچ ہے, سب بتائے. اور اللہ رب بنا یا پھر اپنے رب کو ہم دیکھیں. تو قرآن نے کہا کہ لقد استكبروا في انفسهم we want to pray for the side please. اور اللہ رب بنا لقد استكبروا في انفسهم استقبار, استقبار کی عربی تحقیق کی ہے جانتے یہ بنا ہے کبر سے. کبر مانے کیا ہوتا ہے؟ غرور. اور استقبار مانے ہوتا ہے زبردستی بڑا بننا. ترجمہ غور کیجیے کیا زبردستی بڑا بننا, مان مد مان نہ کہہ رہا. وہی سوال وہی بات ایک دم لقد استكبروا یہ گوشت پوش ہڈی خون پیپ کے مجسمے یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. اس تک پر بہت بڑا سمجھتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو. اور اسی جھوٹے غرور نے پیغمبر کی عظیم قداور شخصیت سمجھنے میں رکاوٹ ڈال دی ہے. یاد رکھیے جب کوئی آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے تو پھر اس کے اس غلط اور فاسد اور گمان میں ہر چیز اس کے دماغ کے سامنے چھوٹی ہو جاتی ہے. پھر وہ اس چیز کی حفاظت تحقیق کرنا شروع کر دیتا ہے. یاد رکھیے یہ ایک بہت ہی خوفناک جذبہ ہے انسان کے اندر اور یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الکبر ودائی تکبر میری چادر ہے. تکبر میری چادر ہے اسے میں ہی روکوں گا. بس بندہ میری چادر کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ وہ کیوں تکبر کرے گا؟ دوست پوش ناپاک پھٹک اور بھوک کا بنا ہوا مجسمہ تکبر کرتا ہے. اس تک کرو اپنے آپ کو پراس ہونے لگا. وہ آتا رتوبن کبیرہ اور بہت ہی بڑی سرکشی پر اتر آیا. یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ فرشتہ اترے اس کو بتائے ہم کو کہ یہ پیغمبر ہے اور یا اللہ اترے اتر کر کے بتائے کہ یہ پیغمبر ہم نے بھیجا ہے. بہت بڑی بات ہوگی. انداز دیکھ رہے ہیں کتنا خوفناک کتنا بدماشی کا انداز ہے. جواب نہیں دیا گیا ان کی حقیقت سمجھا دی گئی اور اس کے بعد بتا دیا گیا کہ یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا. اللہ اکبر. ہاں آج اس دن فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن مجرموں کی خوشی کا دن نہیں ہوگا. اللہ اور کہیں گے کہ الہی ہم میں ان میں کوئی آر کر دے ان کی. وہ کون سا دن ہے؟ یا تو قیامت کا دن یا موت کا وقت. اور تو وقت بھی فرشتوں کو دیکھا جاتا ہے نا. آدمی جب مرنے لگتا ہے تو جیسا ہوتا ہے اس طرح کے فرشتے اس کے نگاہوں کے سامنے آتے ہیں. اچھا ہے تو نیک رحمت کے فرشتے بھی عذاب کے فرشتے سب دیکھنے لگتا ہے. ہمارے مرشد حضور سیدی مفتی عالم ہند تو عجیب کیفیت تھی, عجیب کیفیت تھی. یوں ہاتھ بڑھاتے تھے وعلیکم السلام وعلیکم السلام اور کوئی نہ یعنی جانتے کیفیت تعلیم ہو رہی ہے اور وعلیکم السلام ہاتھ بڑھایا وعلیکم السلام ہاتھ بڑھایا. علماء نے محسوس کیا کہ یہ ابدارین ہیں یا فرشتے ہیں یا اولیاء کاملین کی وہ جماعت ہے جو نگاہوں کے سامنے پوشیدہ ہوتی ہے. وہ اس وقت سید مفتی اعظم کی بارگاہ میں تشریف لا رہے ہیں. جی جناب وہ عظیم قداور شخصیت تھی. سیدی اعلی حضرت کا آئینہ تھے. ان کو دیکھیے تو پھر یعنی اللہ کی یاد تازہ ہو جائے گا.
بالکل صاحب.
یعنی بعض چہرے ہوتے ہیں کہ نگاہ ڈالی جائے تو پھر وہ دل کے اندر سایہ پرکٹ انداز ہو جاتا ہے. وہ حیثیت سرکار کی سیاح
سیریا سیریا سیاح.
تو کیا جب آدمی مرنے لگتا ہے تو اس کی ساری کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے. تو یا تو وہ کیفیت, ابھی یہ کمبخت نادان لوگ کہتے ہیں کہ فرشتہ کیوں اترتا ہے,
اور جب فرشتہ اترے گا تو دوسری بولی بولنا شروع کریں گے.
جب فرشتہ اترے گا نا تب دوسری بولی بولنا شروع کریں گے. تب کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا. کیا کہیں؟ لا بُشْرَى يَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. کیا کہیں گے؟ يَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا. تو کہیں گے اے کاش ہمارے درمیان, ان کے درمیان کوئی سخت چیز کی رکاوٹ کر دی جاتی, آڑ کر دی جاتی کہ نہ وہ فرشتہ ہم کو دیکھتا نہ ہم فرشتے کو دیکھ سکتے. جواب ہو گیا, اتنا خوفناک جواب دیا. ابھی فرشتے کی تمنا کر رہے ہو, اور جب فرشتہ اترے گا تب تب یہ تمنا کرو گے کہ اے کاش ہمارے درمیان اٹھے اس کے درمیان کوئی رکاوٹ ڈال دی گئی ہوتی, کوئی آر کر دیا گیا ہوتا, کوئی پارٹیشن کر دیا گیا ہوتا. اللہ اکبر. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اور جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے ہم نے قصد فرما کر انہیں باریک باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرے کر دیا کہ روزن کی دھوپ میں نظر آتے ہیں. ہوا منصورہ کا اتنا لمبا ترجمہ کیا گیا ہے, باریک باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرے کر دیا کہ روزن کی دھوپ میں نظر آتے ہیں. حالانکہ ترجمہ نہیں تھی, یہ بریکٹ میں ہونا چاہیے تھے. باریک باریک ذرے ہوا منصورہ کہتے ہیں, ہواؤن کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دھوپ نکلتی ہے تو گھر میں کوئی سوراخ وراخ ہوتا ہے نا, تو روشنی جب پڑتی ہے تو اس روشنی کے اس میں کچھ ذرات مڈلاتے نظر آتے ہیں. نہ اس کو آپ ہاتھ سے چھو سکتے ہیں, نہ اس کا کوئی سایہ ہوتا ہے, کچھ نہیں. اور اس دھوپ کی ادھر چلے گئے تو پھر بھی نظر نہیں آتا ہے نا. تو ہواؤن کہتے ہیں وہ ذرے, اور منصور نفر سے بنا ہے معنی بکھرا ہوا, با منصورہ بکھرا ہوا. یعنی یہ جو لوگ نان مسلم عمل خیر کر رہے ہیں, بظاہر رفاہی کام کر رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں, لوگوں کی بہت کوآپریشن کر رہے ہیں, افغانستان میں پھول کے پیکٹ گرا رہے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے وہ نئے نئے ہاسپٹلس قائم کر رہے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صاحب ان کے لیے اللہ نے جنت کے انعامات کھول دیے, بلکہ کیا ہے فجعلنا ہوا منصورا. ان کا یہ سارا عمل کیسا ہو جائے گا؟ ہوا منصورا. کی دھوپ کی روشنی میں وہ ذرہ دیکھنے میں نظر تو آتا ہے, نظر تو آتا ہے, لیکن جب دھوپ سے ہٹتا ہے تو. اسی طرح سے ان کے یہ عمل کتاب یہ نظر تو آتے ہیں مگر قیامت میں کیا ہوگا کہ جس طرح سے وہ ذرہ اس روشنی سے پیچھے ہٹا تو آئے, اس طرح سے ان کے عمل اس دنیاوی زندگی سے اس دنیاوی زندگی میں پہنچے تو آئے. اس کی مثال قرآن نے کئی جگہ کئی انداز میں بیان کی ہے. میرا فارغ اسی کو بیان کیا تھا کہ اعمال ان کا رماد بشدت بیرری اور قیوم ناصف, کہ ان کی مثال اس راک کے ڈھیر کی طرح سے ہے کہ جو جمع ہے اور اس کے بعد ایک تیز آدھی دا ہوا چلی اس نے اڑا کے سفر. اور دوسری مثال کیا دی تھی؟ سورہ نور شریف میں دی تھی. کیا؟ اعمال ان کا سراب بقیعی یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجد شیئا, کہ جس طرح سے ایک پیاسا انسان کی دور سے دیکھتا ہے کہ وہ پانی لہریں مار رہا ہے, ہوتا کیا ہے وہ سراب سراب لگ رہا ہے, وہاں جب پہنچا تو کچھ بھی نہیں. یہی حال ان کے اعمال کی ہے کہ یہاں تو دیکھنے میں صاحب لگتا ہے کہ ہمالیہ ان کے عمل خیر کا منبع ہے, مگر حقیقت کیا ہے؟ کچھ نہیں, وہ فضا میں اڑنے والے بڑے بڑے بادلوں کے مرغولے ہیں کہ جب جہاز پہنچتا تو اندر پھاڑتا چلا جاتا, ان کی کوئی ایسی داخل نہیں. یہ سبحان اللہ, یہ ہے مثال ان کی کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی بغض عناد رکھتے ہیں, اور اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے طرح طرح کی فتویٰ سے کیا ہے. اب رہ گئی بات ان کی کہ جو لوگ اس پیغمبر پر ایمان لا کر کے اسلام کو تقویت بخش رہے ہیں, ان کا حال اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا,
واحسن مقیلا. اللہ
جنت والوں کا دن والوں کا اس دن اچھا ٹھکانا اور حساب کے دوپہر کے بعد اچھی آرام کی جگہ. ایک مثال دے دیں گے. اصل میں آپ لوگوں نے چونکہ کہیں باہر میں تو کام کیا نہیں ہے, آفس میں بیٹھ کر کے اے سی میں بیٹھ کر کے کام کرنے کی عادت, تو باہری دنیا کے حالات آپ کیا ڈال سکتے ہیں. وہ کسان جو کھیتوں میں ہل چلاتا ہے, فصل کاٹتا ہے, بارش ہوئی زمین سے سخت قسم کے گرمی کے بھلوں کے پھوٹے اور اس کے بعد پوری فضا متعفد ہو گئی اور اس میں وہ کام کر رہا ہے, تو اس وقت دھوپ کی شدت, ہوا کی ناپیدگی, ہوا نہیں ہے, دھوپ تیز ہے, زمین سے گرمی اٹھ رہی ہے, اسی میں وہ کام کر رہا ہے. اس وقت کسی درخت کے ایک سائے کا سایہ اس کے لیے اتنا لذت بخش ہوتا ہے, اس کا بہت لذت بخش ہوتا ہے. ہم چونکہ ایئر کنڈیشن میں رہتے ہیں, ارے بارش آ کے گزر گئی کچھ پتہ ہی نہیں چلا, آبھی آئی گزر گئی کچھ پتہ ہی نہیں چلا, باہر دھوپ تیز ہے یا کم ہے گھر میں اسے بیٹھو کچھ پتہ ہی چل رہا ہے. اور اب تو جب سے یہ کھڑکیوں پر پردے لگ گئے اور کچھ لوگ تو فیشن میں اس پر وہ چاہ لیتے ہیں نہیں, وہ پلاسٹک کا رنگین وہ کیا بولتے ہیں اس کو, اب جو کچھ بھی ہو ٹنٹنگ ٹنٹنگ کیا کہتے ہیں میں نہیں جانتا ہوں, چلا لیتے تو وہ بھی نہیں محسوس ہو پاتا کہ صاحب باہر دھوپ نکلی بھی کھیلی نکلی. تب کیا اس وقت سمار جس وقت حشر کی تپش تپش کی منزل ہوگی, دور دور تک ہر شخص جل رہا ہوگا, جھلس رہا ہوگا. یاد رکھیے کہ اس سلسلے میں احادیث میں واقعات بیان فرمائے گئے اور آیات جو آئے ہوئی نہیں, وہ روح کو لگا دینے کے لیے کافی کافی. زمین بالکل تپ رہی ہوگی, حشر کی نفسی نفسی رہا ہوگی. آپ خود محسوس کریں اس کو, یہ حج کرنے جاتے ہیں لوگ جب عرفات اور مزدلفہ کے میدان میں, منا کے میدان میں صرف 20 لاکھ کے مجمع میں تو حالت بگڑ جاتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے واقعی کیا ہوتا ہے. اسے 20 لاکھ کے مجمع میں آدمی کے حالات اور اوسان خطا کر جاتے ہیں, وہاں تو ازل سے لے کر کے ابد تک کی مخلوق اکٹھا ہوگی اور ہر شخص آزمائش کی منزل پر کھڑا ہوگا, گناہوں کا پہاڑ نگاہوں کے سامنے ہوگا, خوف ہوگا کہ پتا نہیں نام اعمال دائیں طرف ملے کہ بائیں طرف ملے, جتنے گناہ کیے تھے سب نام اعمال میں نگاہوں کے سامنے کھول کے پھیلا دیا گیا ہوگا, یہ دیکھ یہ تیرے کالے کرتوت ہے. اس وقت لا تعداد آدمیوں کے بیچ میں نفسی نفسی کے عالم میں آدمی کیا سوچ رہا ہوگا, کیا بیتے گی اس پر نہ سب جان گئی. قرآن نے اسی کو کہا تھا سورہ حج شریف میں نا, کہ تم انہیں دیکھو گے سکارا انتم سکارا, تو میں نے دیکھو کہ وہ جیسے لگتا ہے کہ نشے میں, حالانکہ نشے میں نہیں, وہ حالات ان کو اس قدر ٹارچر کر چکا ہوگا وہاں پہ کہ ان کے دماغ کام نہیں کر رہے. اس وقت اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے سیر مستقر بہترین ٹھکانا واحسن مقیلا, اللہ اکبر, اور بہترین آرام کی جگہ. اب یہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے, حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جس شخص نے ایک دانا صدقہ نکالا اللہ کے راستے میں, رب کریم فرماتا ہے فرشتے اس کے ایک دانے کی پرورش کرو, فرشتے اس دانے کی پرورش کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایک بہت تناور درخت ہو گیا. قیامت کے دن وہ ایک دانا صدقہ نکالنے والا جب سب لوگ پریشان ہوں گے, دھوپ کی تپش سے جھلس رہے ہوں گے, رب کریم کے ارشاد پر فرشتہ اس کو سائے میں لے جائے, پوچھے گا یہ کیا ہے, فرشتہ کہے گا یہ تیرا وہ ایک دانا صدقہ ہے جو تو نے نکالا تھا, اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا تھا ہم اس کی تربیت کریں, ہم نے اس کی تربیت کی اور آج ایک مہینے کی مسافت کا یہ سایہ صرف تیرا ہے, اس کے اندر تو ہی آرام کر. اللہ اکبر, خیر مستقرہ کتنا اچھا ٹھکانا ہوگا، واحسن مقیلہ کتنی پیاری جگہ ہوگی اس وقت. اب فیصلہ کریں، ایک طرف تو وہ ہیں مشرکین کہ ان کی صورتحال یہ کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت میں جو لوگ لائے جائیں گے، آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ نے یحشنا علی وجوہ ملا جہنم، کہ وہ جہنم کی طرف منہ کے بل ہانکے جائیں گے. کچھ لوگ ہیں جو لائے جائیں گے وہ پیروں کے بل چلتے ہوں گے، کچھ سواریوں پر چل رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو منہ کے بل چلایا جائے گا. ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا جو رب پیروں سے چلانے پر قادر ہے وہ رب منہ سے چلانے پر قادر ہے. اسی رب نے پیر چلایا ہے نا، اس نے طریقہ دے دیا، ہم چل رہے ہیں. وہ چاہے تو آج منہ کے بل چلے، اور بھائی ہم پیر سے چل رہے ہیں اسے چلا دیا ہے، اور سانپ بغیر پیر کے چل رہا ہے اسے چلایا ہے نا، تو وہ چلے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو منہ کے بل چلائے جائیں گے. اللہ بلا العالمین ہر مسلمان کو چاہے کتنا گنہ گار بلا العالمین مگر اس سزا سے اس کو محفوظ کر رہا ہے. سر کے بل منہ کے بل چلائے جا رہے سے محفوظ کر رہا ہے، بڑی خوفناک بندی ہوگا. یہ کفار و مشرکین مرتدین کا حال ہوگا جو لوگ دین کے ساتھ غداری کیے ہوئے ہیں، دین کے دشمن ہیں. پھر بڑا اختیار وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. یہ کلیئر جواب ہو گیا، پورا جواب یہاں ہے. اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں سے اور فرشتے اتارے جائیں گے پوری طرح فرشتے اتریں گے، اترنے کی کیفیت بیان فرمائی گئی ہے اللہ. پہلے آسمان کے فرشتے زمین پر اتارے جائیں گے تو وہ سارے کے سارے، یعنی صرف پہلے آسمان کے فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، وہ زمین میں جتنے انسان اور جنات ہیں ان سب سے کئی گنا زیادہ ہوں گے. پھر اس کے بعد دوسرے آسمان کے فرشتے اتارے جائیں گے، وہ پہلے آسمان کے فرشتے اور زمین پر جتنے جنات اور انسان ہیں سب کو ملا کر کے ان سب سے زیادہ ہوں گے. پھر تیسرے آسمان کے پہلے اور دوسرے اور زمین کے سارے لوگوں کے ملا کر کے جتنے ہوں گے ان سے زیادہ ہوں گے. چلتے چلتے عرش آدم تک پہنچی، عرش آدم کے فرشتے جتنے بھی اس کے نیچے سارے آسمان ہیں ان سارے فرشتوں کو لے لیا جائے، زمین پر جتنے فرشتے ہیں سب کو لے لیا جائے، جناتوں کو انسانوں کو لے لیا جائے، ان سب سے زیادہ ہوں گے. اور ان سب سے زیادہ حاملان عرش کے وہ فرشتے ہوں گے جو عرش کے اٹھانے والے ہیں. یہ سارے اتر پڑے گا. جواب دیا جا رہا ہے، کہتے ہو کہ پیغمبر کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اترتا ہے؟ کہ وہ ہم سے بتلاتا؟ ہاں فرشتہ اترے گا تو بتلائے گا تمہیں، اس دن دیکھنا تیرا کیا حال ہوگا. ونزل الملائکۃ تنزیلا، تنزیلا یہ مفعول مطلق کی تاکیدی کیفیت بیان کی گئی ہے، نزلا سے تنزیلا، خوب خوب اترے گی. بالکل سلم و تسلیمہ کی صورت یہاں آیت نہ جان لیجیے گا، سلم و تسلیمہ خوب خوب سلام پڑھو، نزلہ تنزیلہ خوب خوب اتریں گے، مکمل اتر جائیں گے. اسی لیے سید اعلیٰ نے ترجمہ کیا ہے پوری طرح، ترجمے میں اسی لیے کیا کیا گیا ہے پوری طرح. اب جس کو عربی گرامر نہیں معلوم ہوگا اور اردو کی ادبیات ادبی اردو ادب کی نفسیات نہیں معلوم ہوگی وہ کہے گا پوری طرح ترجمہ یہاں غلط ہے، زیادہ ہے، زیادہ اس میں ہونا چاہیے. اس کو کیا معلوم کہ تنزیلہ کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہے ترجمہ کنزول ایمان کی خصوصیات، اس کو میں ہمیشہ کلیئر کرتا ہوں، کنزول ایمان کی خصوصیات یہ اور لوگ یہ ترجمہ نہیں کرتے. اور ترجمہ کر دیں گے ورزو بنا کے تنزیلا اور اتریں گے فرشتے اترنا، یہ ترجمہ کر دیں. تو اے مشرکین مکہ، اے کفار مکہ، سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں اترتا ہے؟ تو فرشتہ اترے گا، انتظار کرو اس کا. اللہ سبحان اللہ، دیکھا انداز آ رہا ہے. الملک یوم اذن الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا. اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہے، سچی بادشاہی، اور وہ دن کافروں پر سخت ہے.
وہ دن سخت.
یاد رکھیے
قیامت کے دن جب جبریل امین جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے ساری دنیا تباہ ہو جائے گی. سور پھونکا من فی السماوات والارض سور پھونک دیا جائے گا سائقل کہتے ہیں پھٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے گا.
صابن مالک آپ کا پھاڑنا پھاڑے اس دن کو ریزہ ریزہ بنا ڈالنا اس کو
اس کو صاف بولتے ہیں
تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا.
اور پھر اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکیں گے تو سب زندہ ہو جائے گا. جب پہلا سور پھونکیں گے اور ساری کائنات سنا ہو جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہ ہے؟
کہاں گئے وہ جواب آ وہ آسرا جو خاقان کہاں گئے وہ
جو اپنی بادشاہت کا چراغ چڑھاتے تھے؟
کوئی جواب نہیں دے گا تو خود ہی اللہ تعالیٰ فرمائے گا
للہ الواحد القہار اللہ یکتا اللہ قاہر و غالب رب کی حکومت ہے. کوئی جواب نہیں دے گا اس وقت.
وہی الملک یومئذ الحق
للرحمن
آج بتاؤ سچی سچی حکومت کس کی ہے؟
رحمان کی.
بالکل شوق سے
رحمان صفت اللہ تعالی کی وہ ہے. اللہ کی دو صفتیں ہیں رحیم بھی اور رحمان بھی ہے جو رحمت کے حوالے دار ہے. رحیم اس حیثیت سے کہ اللہ سب پر کافروں پر بھی مشرکوں پر بھی مسلمانوں پر بھی سب پر رحیم سب پر مہربان دنیا میں بھی آخرت میں. لیکن رحمان صفت صرف اللہ کے لیے استعمال اس وقت ہوتی ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمان ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی آخرت میں کافر کو رحمان ہے. اسی لیے یہاں استعمال ہوا پھر رحمان اس صفت کا حوالہ دیا گیا کہ آج صرف اور صرف مسلمان کے لیے رحمت ہے غیر مسلموں کے لیے رحمت نہیں.
وَكَانَ
يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وہ دن کافروں پر بڑا مشکل ہوگا. اللہ اکبر.
مگر صاحب سبحان اللہ قربان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر حضور ارشاد فرماتے کہ وہ مشکل ترین سخت دن
مسلمانوں کے لیے جانتے ہو کتنا آسان ہوگا؟
جتنی دیر میں ایک فرض نماز پڑھ لی جاتی ہے بس
جتنی دیر میں ایک فرض نماز پڑھ لی جاتی ہے اور بس. جبکہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا قیامت کا پہلا دن جان دو کتنا ہوگا؟ 50,000 دنیاوی سال کے برابر ہوگا.
ایک دن کتنا؟
50,000 سال کے برابر ہوگا. دوسرا اس سے چھوٹا تیسرا اس سے چھوٹا. مگر حدیث پاک جو یہاں فرمائی گئی اس حدیث اس آیت کی روشنی میں وہ یہی کہ سارے کے سارے دن چاہے وہ 50,000 سال والے ہوں چاہے 10,000 سال والے ہوں ایک بندے مومن کے لیے کتنا ہوگا؟ جتنی دیر میں فرض نماز پڑھ لی جاتی ہے.
آپ اردو سمجھ رہے ہیں؟
اچھا ان شاء اللہ ہمارا سے تعلق رکھتے ہیں.
اچھا اللہ وہ سہلا ماشاء اللہ آپ کی بڑی اچھی قسم لے آؤں گی زبان کی لذت ملی.
جی جی
جی جی میری زبان علی گڑھ کی ہے
سر.
جی جی
جی
تو کہہ رہی ہے کہ اب وہ فرض نماز کی مقدار لے لیجیے
اور سمجھ لے بھائی کاروبار والی کی گور کا لکھا
جو جیسی پکتا ہے سبحان اللہ جو جیسی پکتا ہے
سبحان اللہ. اسی وجہ سے حضرت
شیخ رحمۃ اللہ تعالی مولانا مناظر عالم تو ایسے چاہیے جس کا بھی نہیں وہ فرض نماز سے بڑی جلدی پکتے تھے
ان کا کہنا یہ تھا کہ نماز کو ہلکی کر کے بارے میں دیکھے تو ان کے اندر بہت فائدہ
کوئی مشکل نہیں ہے. اگر نمازی
نماز پڑھنے کے لیے کوئی شخص آتا ہے بات مسجد ہے وہاں سامنے پیدا کر دیا وہ رہے باقی شدہ لیا چلتے ہیں بند سور نہ آتے وہ قابل شریف گلا پڑھنے کے بعد پہلے کو سو تو لوگ بھی دوبارہ آئے گئی مگر گھر میں وہ نہیں کرنی پڑتا
یہ بھی جان لیجیے
تو اب یہ ہے کہ اس وقت کتنی ہلکی نماز بندہ پڑھ رہا ہے اسی اعتبار سے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اتنا لمبا حشر کا عرصہ ایک بندے مومن کے لیے کتنا آسان سا ہوگا ہم اسے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں
اللہ
یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا اور اب ما یعض کہاں سے اپنی کلائی کاٹنا یہاں ایسے آپ جب غصہ ہوتا ہے تو ایسے کرتا ہے اس کو عربی میں عبد بولتے ہیں مجاؤ مجا عبد الظالم ہو جاتا ہی یہ اردو میں محاورہ اردو کا محاورہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کاٹے اس دن کافر و مشرق اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کاٹے گا اور یہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کاش ہم نے رسول سے رسم و راہ رکھی ہوتی رسول اکرم سے ہم نے تعلقات قائم کیے یا کسی بھی زمانے کا کوئی بھی کافر اپنے زمانے کے رسول کے حیثیت سے بولے گا کاش ہم نے رسول سے تعلق قائم کیا ہوتا یوں تو یہ آیت ایک عام مفہوم بیان کرتی ہے مگر خاص طور سے عقبہ ابن ابی معیط کے تعلق سے اتری ہوئی ہے یہ عقبہ ابن ابی معیط جو ہے یہ بڑا بدبخت جاہل آدمی تھا یہ ایمان لایا یہ ایمان لانے کے بعد پھر یہ مرتد بات کیا تھی اوبئی ابن خلق یہ بڑا ہی اپنی ہتھیلیاں کاٹے گا اور کہے گا کاش ہم نے رسول سے دوستی کی ہوتی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اے کاش ہم نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی فلاں سے مراد وہی اوبئی نے سفیان اور یہ عبید بن خلف اس سے دوستی رکھی ہوگی اور یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے بھائی جس کے ساتھ دوستی ہوگی تو حدیث پاک اللہ کے رسول سے پوچھا گیا رسول اللہ قیامت کب ہوگی اور کس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا المرء مع من احب جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا یہ تو ہمیں خود چھوڑ دیا گیا ہے کہ ہم کس سے دوستی کریں ہماری دوستی کا معیار آخرت کا معیار ہے پچیس بارے میں آیت کریمہ ہے بعض الوادن عدو من المتقین قیامت کے دن دوست دوست کا دشمن ہو جائے گا مگر متقی دوست کبھی اپنے دوست کا دشمن نہیں بنے پرہیزگار لوگ ہیں نجابت و شرافت والے تقوی و تدین والے اللہ سے خشیت و خوف والے ڈرنے والے وہی دوسرے سے دوست رہیں گے اور جن کی دوستی فقط دنیا کی حد تک ریاکاری نمود نمائش کی ہے وہ تو ختم ہو جائے گی الخلاؤ یومئذ بعضهم لبعض الخلا قلیل کی جمع ہے قلیل معنی دوست اس دن دوست بعض کا بعض دوست بعض کا دشمن ہو جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بندوں سے دوستی کی جائے چنانچہ عبداللہ سے فرمائیے سبحان اللہ حضرت حالانکہ روایت کے اندر کچھ ذوق کا شائبہ لیکن حضرت کی روایت معتبر سمجھی جائے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کے ہم عمر تھے امام حسین عبداللہ ابن عمر دونوں عمر دو سال بچوں میں ہو جاتا ہے دو سال آتا کھیلتے 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 حضرت عبداللہ ابن عمر کو اور حضرت امام حسین کے کہنا گرمی گرما دوستانہ بندہ تو گرمی گرما ہوئی تو حضرت امام حسین نے کہا کہ جو یہ بات کرتا ہے میرا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے میرے فاروق کے بارے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو تھوڑی سی بات بری لگی آئے اپنے والد سے کہا کہ ابو جان آج حسین نے یہ بات کہی فرمایا کہ بیٹے یہ لکھوا لاؤ ان سے فرمایا لکھوا لاؤ اگر وہ لکھ کر کے دے دیں تو اس سے بڑا دستاویز میرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ کے حضور پیش کر دوں گا کہ اللہ تیرے حبیب کے نواسے نے لکھ کر کے دیا ہے کہ میں تیرے محبوب کا غلام ہوں یہ ہے دوستی کا معیار
ایسا زمانے میں کروٹ بھی ہے کہ واقعی
افسوس ہوتا ہے.
اتنی برائیاں ہیں
اللہ کا مطلب معلوم کر رہے تھے کہ اب تو مشکل یہ ہے کہ پہلے برائی برائی کے روپ میں آتی تھی تو آدمی بچتا تھا, اب برائی آرٹ اور فن بن گیا ہے. اور جب آرٹ اور فن بن گیا ہے تو آرٹ اور فن سے بچنا زیادہ مشکل ہو گیا ہے. ہر برائی نیک لوگوں کو اب تو پتہ نہیں کیا کیا لفظ دیا جا رہا ہے,
اور 11 ستمبر کے پاس ہے تو اور کتنے لفظ کی اضافے ہوئے ہیں ڈکشنری کے طرف سے دیکھا ہی جائے گا. اس کا آدمی کا معاذ جب تاریخ لکھے گا یا جب کوئی ادب ادبی دنیا کا آدمی ادیب جب کوئی اور لفظ کو بڑھائے گا تو مسلمانوں کے حوالے سے بہت سارے خاص پیدا ہوگا.
اقوام ہے بھائی, اس کا پس منظر جاننا چاہیے, اس کو پہلے جانیے, پس منظر جانیے, اس کو لوگ بتایا جائے. اسی لیے تو اسلام نے کہا نا کہ دین سیکھو, دین سیکھو. دین سیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑی نہیں کہ مطلب یہ جانے صاحب کی وضو کر کے نماز پڑھ لی جائے ساری, بس دین کا مطلب یہ نہیں. دین کا مطلب کم سے کم اتنا ہے کہ تاکہ آپ سے اوپر اگر کوئی حملہ کر رہا ہے مذہبی طور پر تو آپ اس کا ڈیفنس کر سکتے. قرآن جانتے ہیں عالم کیا آتا ہے اس وقت, صورت حال کیا ہوتی ہے کہ دو شکل ہوتی ہے, یا تو آپ اس کو ڈیفنس کریں. یہ صورت حال ہے. ہاں, کیا کہا اس نے, اے کاش لم اتقس فلان خلیلا, میں نے فلا سے دوستی نہ کی ہوتی, اس دوست نے مجھ کو اچھے راستے سے ہٹا کر کے پورے راستے پر ڈال دیا. کیا کر دیا؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان الانسان خذولا, بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے, اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے. تو کیا کیا اس نے؟ ہدایت, قرآن ہدایت, رسول کریم کی نصیحت ہدایت. یہ ہدایت آئی مجھ کو ملی, میں مسلمان ہوا, مگر اس بدبخت کی وجہ سے میں اسلام سے پھر گیا. اے کاش مجھے ایسا نہ, میں نے ایسا نہ کیا ہوتا, اے کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا. لیکن سوال یہ کہ اس وقت صورت حال کیا ہوگی, اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت کچھ نہیں, اب تو بات جو ہے گزر چکی ہے. وکان شیطان انسان خذولا, اور بے شک شیطان آدمی کو روزگار چھوڑ دیتا ہے. ایک اور بات تھی, قرآن پاک کے تعلق سے ان لوگوں نے بڑے اعتراضات کیے, بہت اعتراضات کیے. کبھی تو یہ کہا کہ یہ کلام جادوگر کا کلام ہے, کبھی شاعر کا کلام ہے, کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کہتے ہیں. آگے ایک اعتراض آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے ایک نیا اعتراض کیا, ایک نئی صورتحال پیدا کی, کہنا شروع کیا کہ قرآن ایک بجٹ کیوں نہیں تھا, ایک نیا اعتراض. پہلی کتابیں جتنی بھی اتری فرشتوں پر, توریت, زبور, انجیل, یا حضرت آدم کے صحیفے, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کے صحیفے, وہ سب ایک ساتھ تھا. پھر توریت شریف, ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے, توریت کی تصدیق لے کر کے چلے آئے, اتار دی گئی. تو ایک نیا اعتراض اتار نکالا ہے انہوں نے کہ قرآن ایک بجٹ کیوں نہیں اتار دیا گیا, اور یہ 23 سال تک کیوں اترتا رہا. یہ مقصد اس کا کیا تھا اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے ان کا مقصد یہ تھا کہ 23 سال بھی اس لیے اتارا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھ پوچھ کر کے لکھوا دیا, یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. مگر سبحان اللہ, اسی سوال کے اندر خود ان کا جواب ہو کہ اگر قرآن کو تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک ساتھ نہیں اترا, اس لیے ممکن ہے کہ تم نے لکھایا پڑھایا ہو, تو قرآن تو اوپر دل سے چیلنج کرتا آ رہا ہے کہ ساتھ سورت ایک دوسرے کو نقصان ہو, اگر تم سچے ہو تو اس کا جواب لے کر کے آؤ, ایک چھوٹی سی سورت کا جواب لے کر کے آؤ, تو وہ بھی تو نہیں کر سکتے. اور رسول یہ عرض کی ہے, میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرا لیا ہے, ان لوگوں نے قرآن پاک کے تعلق سے بہت ساری باتیں بیان کر دی ہیں کہ تاکہ لوگ اس سے بچتے رہے, اس کو ہاتھ نہ لگائے. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے تھے مجرم لوگ, اور تمہارا کافی ہدایت کرنے اور مدد دینے کو, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس آیت کریمہ کو اتارا کہ میرے حبیب دل چھوٹا نہ کیجیے. یہ طریقہ ہے کہ ہر نبی کا کے لیے دشمنوں کا جیسا ہمیشہ رہا ہے, ہر دشمنوں کی لمبی قطار ہے, مگر ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم ہر پیغمبر کی مدد کرتے ہیں. تو اگر آپ کے دشمن بہت زیادہ ہیں تو آپ دل چھوٹا نہ کیجیے, آپ کی مدد کی جائے گی. اور کافر بولے قرآن ان پر ایک ساتھ کیوں نہیں اتارا, ہم نے یوں ہی بتدریج اسے اتارا ہے کہ اسے تمہارا دل مضبوط کرے, اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا. آئی بات وہ کی قرآن پاک کو ایک ساتھ کیوں نہیں اتارا ہے, اس کا ایک جواب تجھے دیا ہے کہ جن سب بتا بھی فوادت, تاکہ ہم اس سے آپ کا دل مضبوط کریں. ایک بات اس سے یہ بات پتا چلی کہ قرآن پاک اگر یک بیک اتارا جاتا تو اس کا اترنا بہت گرا ہو جاتا امت کے لیے, بہت مشکل پڑ جاتا امت کے لیے. بالکل اسی طرح سے جیسے اگر کسی شخص کو طالب علم ہے یا مطلب کوئی اسٹوڈنٹ ہے, اس کو ایک ہی دن میں سال بھر کا پورا کورس پڑھانے کی کوشش کی جائے تو کیا وہ طالب علم پڑھ پائے گا؟ اس کو اسٹوڈنٹ نہیں پڑھ پائے گا. اور اگر اس کو کچھ بتا بھی جائے مطلب کہ بریفنگ کر کے اس کو, تو دماغ میں نہیں رکھ پائے گا, کبھی رکھ پائے گا. لیکن اگر اسی کورس کو اس کو آہستہ آہستہ ویک بائی ویک منتھ بائی منتھ پڑھاتے پڑھاتے ایک سال کے اندر پورا کورس پڑھا دیا جائے تو سیکھے گا کہ نہیں سیکھے گا؟ کچھ سب سیکھ لے گا. یہی مثال قرآن پاک. اگر قرآن پاک پہ ایک سال کے عرصے میں جو محیط پھیلا ہوا ہے یک بیک اتار دیا گیا ہوتا تو لوگ کیا سیکھ سکتے تھے؟ کچھ نہیں سیکھ پاتے, کچھ نہیں سیکھ پاتے. لیکن کیا ہوا کہ قرآن پاک جیسی ضرورت پڑتی گئی اترتا گیا اترتا گیا اترتا گیا اترتا گیا, حالات جیسے کروٹ لیتے رہے قرآن اسی کروٹ کی روشنی میں اترتا اترتا رہا. اور 23 سال میں جب اللہ کے رسول نے خطبہ حجت الوداع دیا تو اس وقت قرآن مقدس مکمل ہو گیا تھا اور احکام کی تدبیر مکمل ہو گئی تھی. دوسرا جو بڑی بات بیان کی کہ مصحف بدل کو عادت تاکہ ہم آپ کا دل مضبوط کریں, اسے محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری ہوگی تو اس وقت حضور کا دل کتنا لرزا ہوگا, اور یہ بخاری کی حدیث سے ثابت ہے. بخاری کی حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول جب پہلی وحی اتری تو حضور اتنا بے چین بھی اتنا بے چین بھی کہ اللہ اکبر یعنی خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے. حضرت القبرا نے فرمایا اگر ملوں گی سب ملوں گی مجھے کمبل اڑاؤ. اس کے بعد انہوں نے آپ کو تسلی دی, پھر آہستہ 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 حضور کا دل وحی کا عادی, حضور کا دل وحی کا عادی بن گیا. اب صورت حال یہ تھی وہی وہ قلب مبارک کہ پہلے دن جب وہی اتری تھی تو گھبرا اٹھا تھا, اور اب صورت حال یہ ہے کہ اگر کبھی وہی اترنے میں تاخیر ہوتی تھی تو دل گھبرا اٹھتا تھا کہ آج دل کو غذا کیوں نہیں مل رہی ہے. یہ ہے جو سب بتا بھی فوادت تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں. اور ہم نے اس کو ترتیب کے ساتھ بنایا ہے, پھر نجمن بازار نجمن تھوڑا تھوڑا کر. ایک معنی یہ ہے, اور دوسرا معنی بعض یعنی قرآن پاک کی بعض آیات کے اعتبار سے ہم نے اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھا ہے, یعنی جبریل امین نے اتر کر کے ترتیب کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے تو ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے گا آہستہ آہستہ چھیڑ چھیڑ کر کے. اور وہ کوئی کہاوت تمہارے پاس نہ لائیں گے مگر ہم حق اور اس سے بہتر بیان لے آئیں گے, کیونکہ ان کو دعویٰ تھا کہ ہم قرآن کا جواب نکالیں. بات جاہلین تھے نا, وہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ رب العالمین کہ قرآن پاک کی طرح سے تو ہم بھی بہت ساری اسٹوری اور کہانیاں سنا سکتے ہیں, چنانچہ ایران کے بادشاہوں کی کہانیاں کر کر کے سنا شروع کیا تھا. تو قرآن نے اس کا جواب وہ توڑ دیا یہاں پہ, اور وہ کوئی کہاوت تمہارے پاس نہ لائیں گے مگر ہم حق اور اس سے بہتر بیان لے کر کے آئیں گے, یعنی جب جب تمہارے پاس قرآن کے حوالے کوئی بات کی جائے گی تو قرآن اس سے اچھے انداز میں اس کا ذکر کرتا ہے. چنانچہ ایران کے بادشاہوں کی ظالمانہ حکایات جب بیان کی جاتی تو لوگ سن کر کے واہ واہ تو کرتے, لیکن جب قرآن کا اسلوب اس کی لٹریری ویلو ان کو جب معلوم ہوتی تو پھر وہ دنگ رہ جاتے اور کہتے تھے کہ یار وہ جو فلاں اسفندیار اور فلاں کا اس کا کہانی سنا کے گیا ہے بکواس. یہ ہے دراصل عبد الکلام جس اور وہ جہنم کی طرف پھاٹے جائیں گے اپنے منہ کے بل, ان کا ٹھکانا سب سے برا اور وہ سب سے برا. یہ ہے وہ خوفناک صورت جہنمیوں کی جو قیامت کے دن ان کے لیے پیش کی جائے گی. یہ تھا جہاں تک رکوع اہل جہاں اہل یعنی محشر کے اندر جہنمیوں کی کیفیات ہے. اب یہاں سے لے کر کے اس رکوع کے انتہا تک رکوع پورا کرنا ہے جلدی جلدی سے ہے. اس میں دراصل قدیم پیغمبروں کے حالات ان کی امتوں کی تباہ کاریاں بیان کی گئی ہیں, اور اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ تاکہ یہ محبوب آپ کے زمانے میں جتنے دشمن آپ کے ہیں وہ ان کی ہلاکتوں سے کچھ سبق حاصل کریں. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اس کے بھائی ہارون کو وزیر کیا, تو ہم نے فرمایا تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیتیں جھٹلائی, پھر ہم نے انہیں تباہ کر کے ہلاک کر دیا. واقعہ سب کو معلوم ہے, موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کر کے فرعون کے پاس آئے, اس کو دعوت دی نہیں مانا, دریا میں ڈبو دیا گیا, تباہ ہو گیا, اور جتنے فرعونی تھے ذلیل کیے گئے, اور وہ یہودی جو ذلیل تھے اللہ نے ان کو کئی ہزار سال پر پھیلی ہوئی حکومت دی اور ان کی ٹوٹی ہوئی شوکت کو واپس کر دیا. پھر دوسری مثال, اور نوح کی قوم کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا, جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہم نے ان کو ڈبو دیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشانی بنایا, اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. قوم نوح کتنی زریدہ تھی کہ 950 سال تبلیغ کر دیا کیا نکلا کہ صرف 72 آدمی ہی مان لا سکے, بس اس زیادہ نہیں, تو پوری قوم تباہ کر دے گی سیلاب, اور صرف وہ 72 آدمی باقی رکھے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا. پھر تیسری مثال, اور آگ اور سمود اور کنویں والوں کو اور ان کے بیچ میں بہت سی سنگتیں, اور ہم نے سب سے مثالیں بیان فرمائی اور سب کو تباہ کر کے مٹا دیا. قوم عاد قوم سمود ان کا واقعہ گزر چکا ہے. قوم عاد پر چیخ اتری تھی, قوم سمود پر سخت نہیں قوم عاد پر تباہی آئی تھی اور قوم سمود پر سخت قسم کی چنگاڑ آئی تھی. اصحاب الرب کے بارے میں لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم, لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں اصحاب الرب یہ کوئی اور قوم تھی. ایک تاریخ کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے کہ رسول کہتے ہیں کنویں والی ایک قوم تھی جنہوں نے کنواں بنایا تھا, اسی کی گرد جو ہے وہ اپنے مکانات بنائے تھے, بڑا خوفناک قسم کا کنواں تھا. تو ان کے زمانے جب پیغمبر تشریف لائے تو ان لوگوں نے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا. ایک روایت یہ کہ انہوں نے پیغمبر کو اس کنویں کے اندر سلا دی, اس اندھے کنویں کے اندر سلا. ایک قول یہ ہے کہ پیغمبر کو جب ان لوگوں نے سزا دینے کی کوشش کی تو پیغمبر نے دعائے ہلاکت کی ان کے لیے, تو وہ کنویاں کنویں کے گرد جتنے ان کے مکانات تھے کنویں کے ساتھ زمین کے اندر بیٹھے. جو روایتیں ہیں اتنی اس میں کوئی تفصیلات نہیں. اور ہم نے سب سے مثالیں بیان فرمائی اور سب کو تباہ کر کے مٹا دیا, اور ضرور یہ ہو آئے ہیں اس بچے پر جس پر برا برتاؤ برتا تھا, تو کیا یہ اسے دیکھتے نہ تھے بلکہ انہیں جی اچھنے کی امید تھی ہی نہیں. واقعہ قوم لوط کا ہے, یہ جاتے ہیں شام کی طرف سفر کرتے ہیں تجارت کی طرف سے, اور یہ اسی وادی سے گزرتے ہیں جو قوم صدوم تھی, یعنی صدوم وہ شہر تھا جو قوم لوط کا شہر بڑا شہر تھا, جس کی آبادی اس زمانے میں تقریباً 4 سے 5 لاکھ کی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے پتھر برسا کر کے ان کو ہلاک کرنا ان کی غلط کاری بنیاد پر, تو کیا اس کو نہیں دیکھا ان لوگوں نے. اس کو بھی دکھائیں گے. پھر اور جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں نہیں ٹھہراتے, مگر کیا کیا یہ ہیں جن کو اللہ رسول بنا کر بھیجا؟ یہ اتنے واقعات سنانے کے بعد قرآن نے آخر میں پھر ان کو تنبیہ کرنی شروع کی ہے کہ یہ آپ کی قوم جو ہے آپ سے مذاق کرتی ہے اور آپ کے رسول درکارت و نبوت کا مذاق اڑاتی ہے, تو اتنے لوگوں کے حوالے ہم نے تمہارے سامنے پیش کر دیے ہیں, قوم نوح کا واقعہ, قوم عاد کا, قوم ثمود کا, قوم لوط کا, قوم ثاد کا, اصحاب مہ, اصحاب مدین کا, ان سارے اور فرعونیوں کا, سب قوموں کو ہم نے تباہ کیا ہے. یہ کس غرور میں پڑے ہیں, کیا ان کو تباہ نہیں کیا جائے گا؟ یعنی یہ رسول جو آپ کے زمانے میں آپ کی دشمنی کرنے والے, کیا ان کو تباہ نہیں کیا جائے گا؟ ان کو بھی تباہ کر دیا جائے گا. قریب تھا یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے بکائے اگر ہم ان پر صبر نہ کرتے. اور اب جانا چاہتے ہیں جس دن عذاب دیکھیں گے کہ کون گمراہ تھا, اگر رب کریم کا کرم نہ ہوتا اور اللہ تعالی کی ہدایت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا صبر نہ ہوتا, مشکل آزمائش سے مسلمانوں کو گزرنا پڑا تھا, کوئی شک بھی اللہ قبول نہ کرتا. حال کی واقعات آپ سب کو معلوم ہے کہ کتنی مشکل گھڑی ہے مسلمانوں کو گزری, لیکن پھر بھی ان لوگوں نے کبھی اسلام سے چہرہ نہیں دیا, صبر کر دے رہے. کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ کیا تم اس کی مہربانی کا دل مانو گے؟ یا یہ سمجھتے ہو کہ ان میں بہت کچھ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو نہیں مگر جیسے چوپائے, بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ. اس آیت کی تفسیر میں بتایا گیا ہے کہ مشرکین مکہ میں بت پرستی کا مزاج جو ہے بڑا عجیب تھا. بتوں کی نوعیت اتنے عجیب طریقے کی تھی کہ لکڑی, کنکر, پتھر, ہر طریقے کے بت ہوتے تھے. پھر اس میں میل اور فیمیل بت ہوتے تھے, اس میں پھر کچھ آدمیوں کی شکل کے, کچھ جانوروں کی شکل کے, کچھ درندوں کی شکل کے, کچھ انسیکٹس کی شکل کے, سب بت ہوتے تھے. کچھ چھوٹے ہوتے, کچھ بڑے ہوتے تھے. کچھ تو وہ بت ہوتے تھے کہ لوگ اپنی جیبوں میں رکھتے تھے, آج کے بچے چھوٹے چھوٹے کھلونے جیب میں رکھے چلتے تھے. اس طرح سے جان کے ملان کے بارے میں روایت آئی ہوئی ہے کہ ابو جہل ایک بت بنائے ہوئے تھا, اس کو اپنی آستین میں بیٹھ رکھتا تھا. جب چلتا تھا تو راستے میں جہاں اس کا دل چاہتا تھا اس کو نکال کر کے سامنے رکھتا, دو سجدے کرتا, پھر اٹھا کر رکھ لیتا. سال راستے میں آیا ہوا ہے کہ وہ پتھروں کو اپنی جیب میں رکھ کے چلتے تھے, جب اس سے اچھا کوئی خوبصورت پتھر ملتا تھا اس کو پھینٹ کر کے اس کو اٹھا لیتے تھے. تو یہ ان کا تصور تھا. قرآن نے اسی کو یہاں بنا بتایا کہ آئی تم اتنا ہوا, کیا تم نے اسے دیکھا جسے اپنے جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ ایک مفہوم تو یہ, لیکن ایک مفہوم یہاں پہ اور بھی نکل سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے سر کر کے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو پسنداز کر دیتے ہیں ان کے لیے بھی اس پہ احکام ہے, اور یہ صرف غیر مسلموں کافروں کے لیے بلکہ مسلمانوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے. آدمی اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ کر کے اللہ کے احکام سے غفلت برتنا شروع کر دے, اور یہ صورت ہماری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تقریباً ہر مسلمان اب احکام الہی کو بعد میں دیکھتا ہے, پہلے اپنے آپ کو دیکھتا ہے. اس لیے بات تو کیا تم اس کی نگہبانی کا ذمہ دو گے؟ یہ خواہش پرستی سے روک دو گے؟ یا ایک سمجھتے ہو کہ ان میں بہت کچھ سنتے یا سمجھتے ہیں تو وہ تمہیں, وہ تو نہیں مگر جیسے چوپائے بلکہ اس سے بھی بدتر. اگر یہ میرے حبیب آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس میں مشرکین مکہ میں یہ لوگ اپنی ناد اور سرکشی سے باہر آ جائیں گے, نہیں, اس سے باہر نہیں آئیں گے. یہ تو جانور سے بھی بدتر ہو چکے ہیں. جانور کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ جانور کو چند دن روٹی کھلاؤ, کتا ہے, بلی ہے, بکری ہے, گائے ہے, بھینس ہے, گھوڑا ہے, ہاتھی ہے, چند دن ان کو کھانا کھلاؤ تو آپ کے رکن کا وہ پاک کرتے ہیں. اگر آپ کتے کو روٹی ڈالو گے جب کتے بلاؤ گے آ جائے گا, بلی کو روٹی ڈالو گے کھانا کھلاؤ گے جب بلاؤ گے آ جائے گا, تو جانور تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بات مانتا ہے جس کی کھاتا ہے, لیکن یہ مشرکین اتنے بڑے نافرمان ہیں کہ جانوروں سے بدتر رب کا کھاتے ہیں اور پھر بھی رب کی بات نہیں مانتے. یہ رب کا کھاتے ہیں اور پھر بھی رب کی بات نہیں مانتے, روزی وہ دیتا ہے, وہ سب کچھ کرتا ہے اور پھر بھی اس کے ساتھ ان پتھر اور لکڑیوں کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ, یہ تھا اسلوب بیان آج کا پورے درس کے دور کا. آیت نمبر 44 تک تفریح ہو چکی ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کو اگلے جمعے کو انشاءاللہ سورۃ فرقان شریف کو مکمل کر دیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مادل جولی والکرم وآلہ واصحابہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم یا رب اللہ. رب کریم, درس میں اگر قرآن پاک کی تلاوت و تفسیر اور ترجمانی میں مجھ سے کوئی غلطی بھی ہو اسے معاف فرما. جو کچھ بیان کیا گیا اسے اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبول عطا فرما. قرآن پاک کے روحانی فیض سے ہمارے دلوں کو مالک ہوا کھول دے, اس کی برکتوں سے ہماری دنیا و آخرت کو سنوار دے. اور رب کریم آج یہ 10 ذوالحج کی عظیم رات, جس رات میں تیرے عبادات سے تیری بارگاہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے, رب کریم قرآن پاک کے درس کو آج کی اس رات کی عبادت میں ہمارے لیے شامل فرما دے. اور اس کی رات کی جتنی بھی خصوصیات و برکات ہیں قرآن پاک کے وسیلے سے وہ ساری برکتیں اور سال میں عطا فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی کو نوری عاشی سیدنا مولانا محمد والی و اصحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.